الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، آپ جانتے ہیں وہ بہت زیادہ دین کے معاملے میں سخت، اور جب ان کا کوئی مشورہ ہوتا تھا تو اسے بڑی سختی سے عمل کر لیا کرتے تھے، اگرچہ بعد میں پچھتایا بھی کرتے تھے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، سختی سے کوئی بات کہہ دی تو بعد میں ان کو اپنے اوپر حیرت ہوتی تھی. جیسے کہ آپ نے ایک منافق کی نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے، صحیح بخاری میں ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کی آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے فلاں موقع فلاں کام کیا، فلاں کدا و کدا فلاں. اب فرمایا دامن چھوڑ دو میرا عمر، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرتا ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. بعد میں خود کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور میں ان کو روک رہا تھا، حالانکہ اللہ اور رسول عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. یہاں بھی وہی ان کی کیفیت تھی، پریشان تھے، آیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ نے کہا ٹھیک ہے. کیا ہم حق پر اور یہ دشمن ہمارے باطل پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں صحیح ہے. ہمارے مقتولین شہید جنت میں جائیں گے اور ان کے دوزخ میں؟ ہاں یہ صحیح ہے. کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ کیا وجہ کہ ہم کیوں دبے ان سے، ہم جا کے عمرہ کرتے؟ مختصر بات فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال ہی عمرہ کریں گے؟ یعنی یہ تو نہیں کہا تھا آپ نے، کہنا بس عمرہ کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے ہٹ گئے اور دبے پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ان سے بھی یہی گفتگو کی انہوں نے، کیا وہ سچے نبی نہیں ہیں؟ کہا ٹھیک ہے. کیا ہم حق پر وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا ٹھیک ہے. ان کے مقتولین دوزخ میں، ہمارے مقتولین جنت میں، یہ تمام باتیں ان سے بھی کی، اور ہم کیوں نہ عمرہ کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ کہ یہ تو نہیں کہا تھا، کہ ہم اسے عمرہ کریں گے. اس کے بولتے ہیں مزاج شناز رسول، کہ جو گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حالانکہ وہاں ابو بکر نہیں تھے، یعنی کہ ابو بکر صدیق نے ان کی گفتگو سنی تھی، وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ الگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں سے ہٹ کر ان کے پاس گئے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ نامہ مقرر کرایا اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا. ایک آدمی مسلم ہو کر، مطلب صحیح مسلم میں ہے کہ جو لوگ مسلم ہو کر آپ کے پاس آتے آپ ان کو واپس کر دیا کرتے تھے. اسی دوران صحیح مسلم میں ہے کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلم ہوئے اور ہو کر آپ کے پاس پہنچ گیا مدینہ میں. کفار نے فوراً دو آدمیوں کو پیچھے بھیجا اور آپ کا وعدہ یاد دلایا کہ آپ کی ہماری صلح ہو چکی ہے، کہ جو مسلم ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں گے. لہذا آپ اپنے وعدے کی پاس بانی کرتے ہوئے ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وعدہ خلافی کی سوچ بھی نہیں سکتے، ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا. ابو بصیر کو دونوں آدمی لے کر چلے، راستے میں کہیں روکے اور وہ کھجورے کھانے لگے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری تلوار مجھے بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے، ذرا دکھائیں گے آپ مجھے؟ ہاں یہ تلوار نکالی میان میں سے اور کہا کہ یہ تلوار بڑی آزمودہ ہے میری، جب بھی میں نے اس کا استعمال کیا ہے بہت کامیاب رہی ہے، مجھے ذرا دکھانا مجھے، میں دیکھتا ہوں۔ پہلا تلوار ان کے ہاتھ سے لی، اس کو تو وہیں قتل کر دیا۔ دوسرا آدمی ڈر کے مارے بھاگا، اور بھاگا بے سراسیما ہو کر، اور مدینہ میں داخل ہوا، پھر مسجد میں چلا گیا اور کہا کہ اگر میں بھاگتا نہیں تو میں بھی قتل کر دیا جاتا، میرے ساتھی کو قتل کر دیا ابو بصیر نے اور میں بچ کے یہاں پہنچا ہوں۔ اتنے ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا غصے میں تھے آپ، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مطلب آپ نے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے، اب تو مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ اگر ان کا کوئی ساتھی اور بن جائے گا تو یہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ جب ابو بصیر نے دیکھا کہ یہ مجھے پھر ان کے حوالے کر دیں گے، وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ بھاگ کر سمندر کے کنارے میں جا کر رہنے لگے۔ اس طرح سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آزاد ہوئے، وہ بھی بھاگ کر وہیں پہنچے۔ اب اس طرح جو بھی مسلم ہو کر وہاں سے آتا تو وہ مدینہ نہیں آتا تھا، وہ سیدھا ابو بصیر کے پاس پہنچتا۔ جب وہاں پر اچھی خاصی ایک جماعت بن گئی مسلمین کی، مجاہدین کی، یہ ہے جہاد۔ دیکھیے اصل جب ایمان دل کے اندر پیوست ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی، سہیل رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، یہ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے، اگر اس دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال سکتے ہوتے تو ٹال جاتے ہم۔ اس دن ایسا موقع تھا، ایسا وقت تھا کہ سارے شرائط ہمارے خلاف جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے لکھو لکھو، اس وقت اگر ہم کچھ کر سکتے تھے تو ہم کر جاتے، مگر کیوں؟ ہمارے دل کے اندر ایمان پہنچ چکا تھا، ہم صحیح طور پہ مسلم ہو چکے تھے، ہم آپ کو نبی مان چکے تھے، اب ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم کسی قسم کی حرکت کرتے یا آپ کی نافرمانی کا تصور بھی کرتے۔ یہ ہے جب ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے، جب ایمان دل کے اندر پہنچ جاتا ہے تو سختیاں ہیں یا آسانیاں وہ ہر موقع پہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پریشانیاں ہیں دور فرما دے، اور آسانیاں ہیں تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی نعمت ہے۔ بہرحال ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جماعت بن گئی، انہوں نے کیا کیا، جو قافلہ مکے سے شام جاتا اس کو راستے میں لوٹ لیتے، ان کے مردوں کو قتل کر دیتے اور جو مال ہوتا وہ چھین لیتے۔ جب اس طرح دو چار واقعات ہوئے تو مکے والے پریشان ہو گئے، اور جو ظلم پر صلح حدیبیہ لکھی گئی تھی اور ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی پالیٹکس تھی، اس کی سیاست تھی، جب اس نے صلح حدیبیہ کو منظور کر لیا، اللہ تعالیٰ خاموش تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا رہے تھے، وہ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق وہ ہوا اور ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی، اور وہ سامنے آنی شروع ہو گئی۔ مکہ کے لوگوں نے کہا، آپ کو لکھ کر بھیجا کہ اے محمد، ہم وہ صلح حدیبیہ ختم کرتے ہیں، وہ شرائط جو ہم نے طے کی تھی وہ ہم ختم کرتے ہیں، اب جو مسلم ہو کر مکہ سے آپ کے پاس آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ ویسے نہیں مان لیتے وہ، تو جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر تیرا کچھ کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اس طریقے سے وہ شرائط ختم ہوئے، اور اس کے بعد مسلمین جو تھے وہ مسلم بن کر، وہاں جو کافرین تھے وہ مسلم بن کر وہ آپ کے بعد مدینہ منورہ آنے لگے، اور اس طرح ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں تو معاملہ ہے مردوں کا، خواتین کیا کرتی تھی؟ خواتین کے بارے میں انشاءاللہ آگے خطبے میں سنیں گے آپ کہ وہ کس طرح بھاگ کر آتی تھیں۔ ام کلثوم ابن ابی معید رضی اللہ تعالی عنہ جو صحیح مسلم میں ہے، وہ بھاگ کر آئیں، اس میں جملہ موجود ہے الفاظ میں کہ وہ بالغ ہو چکی تھیں، یعنی بالکل جوان تھیں، جوان ہو کر 14-15 سال کی ہوں گی، 13 سال کی ہوں گی۔ اتنی بڑی لڑکی کا بھاگ کر اکیلے مدینہ آنا، اسلام قبول کر کے بڑی بات ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج سنیں گے آپ، یہ بھی سنیں گے آپ کہ آپ خواتین سے بیعت لیتے تھے، یا بعد میں خواتین کی بیعت کس طرح ہوئی، جیسے بعض لوگ یہ بھی فتنہ اٹھاتے ہیں کہ خواتین کی بیعت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص تھی، بعد میں ثبوت دو کہاں ہیں؟ تو بھائی ایسے تو بہت سی چیزوں کو ثبوت نہیں ہے خلفائے راشدین سے، تو کیا وہ تمام قوانین ختم ہو جائیں گے؟ تو جواب دیتے کہ نہیں, بیعت کا معاملہ خلیفہ سے مختص ہے, لہذا اگر بیعت خواتین کی لی جاتی ہوتی تو وہ خلفا بیعت لیتے, اور جب وہ نہیں لے رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص ہے. اس کے جواب انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے. اقول قولی ہذا.